الاسلام
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فان صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ان امور پر گفتگو کرتے ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ ہمارا اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے اور اس کی یہ تعلیم ہے کہ ہم ظاہری طور پر بھی اچھے بن جائیں اور باطنی طور پر بھی اچھے مسلمان بن جائیں۔ ظاہر بھی اچھا، باطن بھی اچھا، اور باطن کی اچھائی، باطن کی بہتری یہ ظاہر سے بھی زیادہ مقدم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار جیسے نیتوں پر ہے اور نیت کا تعلق دل سے ہے، یہی وہ دل ہے کہ جہاں سے جذبات، خواہشات، امن، شر، نیکی اور بدی، اس طرح کی تمام چیزوں کی سوچ یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر قلبی خیالات کا رخ اچھائی کی طرف ہو جائے، امن کی طرف ہو جائے، تو پھر ہر طرف سکون ہی سکون رہتا ہے۔ اور اگر قلبی خیالات کا رخ وہ شر کی طرف، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی طرف، تو پھر اپنا بھی سکون تباہ ہو جاتا ہے اور معاشرے کا بھی سکون برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دل کا ستھرا ہونا یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مدغۃ، فرمایا سن لو، خبردار، بے شک جسم میں ایک خون کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ کہا کہ اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو جسم سارا صحیح سلامت ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس میں کوئی فساد آ جاتا ہے تو پورے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور سن لو، وہ دل ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر دل میں ہی پرابلم آ جائے، ظاہری طور پر بیماری کے اعتبار سے بھی دیکھیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا، شریانیں بند ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، دل کا معاملہ جہاں بند ہوا، خرابی پیدا ہوئی، انسان کے پورے وجود کے اندر خرابی آ جاتی، اور اگر اس کی دھڑکنیں بند ہو جائیں، بس عذر بنتا ہے، کہا جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گئے، یہ معاملہ ہو گیا۔ دل خراب ہوا تو ظاہری جسم بھی خراب ہو جاتا ہے، دل میں بیماری پیدا ہوئی تو ظاہری جسم میں بھی بیماری پیدا ہوئی، اور دل ٹھیک ہے جسم بھی ٹھیک ہے۔ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی، اور روحانیت کی نظر سے دیکھیں، شریعت کے تقوی اور پرہیزگاری کے مراحل اگر دیکھیں تو اس میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ دل ٹھیک تو گویا کہ سارے اعمال ٹھیک۔ دل میں خرابی، ان عملوں کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، یہی دل ہے کہ جس میں کئی طرح کے باطنی امراض یعنی گناہ کے کام، جنہیں باطنی گناہ کہتے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، آپس کے اندر جو بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کا مرکز وہ دل بنتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہاں سے کئی چیزیں ایسی نکلتی ہیں دل سے کہ جس کی وجہ سے انسان کئی طرح کے گناہوں میں پڑا ہوتا ہے، وہ بظاہر گناہ نظر بھی نہیں آتے کیونکہ وہ دل میں ہے، اور ان کا تعلق بھی باطن سے ہے، دل سے ہے۔ کسی کے بارے میں دل میں ہی حسد چھپائے رکھنا، اس کے بارے میں دل میں ہی کڑتے رہنا، اپنا بھی نقصان اور شرعی طور پر نقصان کے گناہگار بھی ہو رہے۔ قرآن پاک میں سورہ فلق کے اندر اللہ رب العالمین نے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان میں ایک چیز یہ بیان فرمائے، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ حاسدین سے، حسد وہ گناہ ہے، یاد رکھیں، حسد وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کی نیکیاں بھی ختم ہوتی رہتی ہیں اور نام اعمال میں گناہ بھی آتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یجتمع فی جوف عبد، کسی آدمی کے، کسی بندے کے سینے میں دو چیزیں نہیں جمع ہوتی، کون سی؟ الایمان والحسد، ایمان اور حسد، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کامل مومن ہے ہی وہی جس کے دل حسد سے پاک ہو، صاف ہو۔ فرمایا ایمان بھی ہو اور وہاں حسد بھی ہو، یہ دو چیزیں کسی بندہ مومن کے سینے میں یہ جمع نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا، ارشاد فرمایا تم کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے، اور یہی حسد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تکبر کے اندر پڑتا ہے، آپس میں نفرتیں ہو جاتی ہیں۔ دل میں حسد آیا تو یہ کبھی نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا کہ جس سے حسد ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو۔ اور یاد رکھیں ناظرین، حسد آدمی کو اپنی فیلڈ اور اپنے ارد گرد کے اعتبار سے دیکھنا ہے۔ ایک آدمی کی فیلڈ ہی تبدیل ہے، ایک ملازم ہے، ایک بزنس مین ہے، اس ملازم کو بزنس مین سے کیا حسد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک عام آدمی کو کسی وزیر سے، مشیر سے، وزراء سے، وزیر اعظم سے، کسی بڑے آدمی سے، اس کو کیا حسد ہوگا؟ نہیں ہوگا حسد۔ حسد کہاں آتا ہے؟ جہاں آپ کی فیملی یا آپ کے ارد گرد ساتھ کام کرنے والے، آپ کی اسی فیلڈ میں لوگ، آپ کے شعبے میں لوگ، وہاں آئے گا حسد۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ ایک دوسرے کے دلوں میں یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ حسد سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہوتا ہے۔ بھئی حسد تبھی تو کر رہا ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ کہنا اور یہ تمنا رکھنا اس سے نعمت یہ چلی جائے، یہ مجھے مل جائے، اس کی جگہ رش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ باری تعالیٰ اس کو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی نعمتوں میں اور برکت دے۔ دینے والی ذات تو ہی ہے، میرے مالک تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما۔ جب اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے سوال کریں گے، تو یہ مانگنا پھر ہمارا یہ ثواب میں چلا جائے گا، گویا کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اور رش کر رہے ہیں، حسد نہیں کر رہے، رش کر رہے ہیں۔ اس کی نعمت اس کے پاس رہے، اس کی نعمت اس کے پاس رہے، اور ہم رش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ عطا فرما دے۔ اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو رب بعض کو بعض پر فضیلتیں دیتا ہے۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض، فرمایا اس کی تمنا ہی نہ کرو جو تم میں سے بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اس کی تمنا ہی نہ کرو۔ اب آدمی چاہے وہی ساری چیزیں میرے پاس ہوں، جو میرے پاس ہے اس کو آدمی بہت کمتر سمجھے، اپنے پاس موجود چیزوں کو کمتر سمجھے اور کہے جو اس کے پاس ہے وہ سب میرے پاس آ جائے، تو پھر اس طرح تو کوئی آدمی بھی کما حق کو خوش نہیں ہو سکتا، نہ آدمی کا دل بھر سکتا ہے۔ کسی کے پاس سب کچھ مال ہے، سب کچھ ہے، رنگ سفید نہیں ہے، رنگ اچھا نہیں ہے، تو اب وہ بھی اگر مایوس ہونا شروع کر دے اور ان نعمتوں کو نہ گنے جو اس کے پاس ہیں تو وہ بھی بے سکون ہو گیا۔ ایک آدمی شکل و صورت کے ساتھ اعتبار سے وہ اچھا ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ شہرت نہیں ہے، تو یہ آدمی بھی پریشان رہے گا۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، کرنا وہ ہے کہ جو رب نے دیا ہے اسی پر ہی شاکر بن جائے، اسی پر ہی شاکر بن جائے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہیں جن میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو۔ دنیا کے اعتبار سے کم تر کو آدمی جب دیکھے گا، وہ بزرگ مسجد سے باہر نکلے تو ایک اللہ والے تھے، مسجد سے باہر نکلے، جوتے نہیں ہیں، اور اس زمانے میں ہر ایک کے پاس جوتے ہوتے بھی نہیں تھے۔ یہ ہمارا دور ہے کہ جس میں کپڑوں کی فراوانی ہے، جوتوں کی فراوانی ہے، سامان کی فراوانی ہے، اناج کی فراوانی ہے، پھل ہے، فروٹ ہیں، فراوانی ہے، سبزیاں ہیں، فراوانی ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے مشقت ہوتی ہو؟ غریب سے غریب گھر ہے لیکن پھر بھی کھانے پینے کی چیزیں تو میسر ہے، پانی کی نعمت آسانی سے میسر ہے، تو یہ سب کچھ موجود ہے۔ لیکن اس تناظر میں اگر ہم اس دور کے لوگوں کو سوچیں کہ جن کے پاس پانی ہے، ان کے پاس صبح فجر میں اٹھ کر انہوں نے وضو کس سے کرنا ہے پانی کا پتہ نہیں، جس نے سنبھال لیا، کنویں سے نکال کر بالٹی میں رکھ کر مٹکوں میں رکھ کر رکھ لیا سو رکھ لیا، نہیں ہے تو صبح نکالنا ہے، یہ سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے، پانی لے کر آنا ہے۔ اتنی مشکلوں سے پانی بھرتے، پینے کے لیے اتنی مشکلوں سے پانی بھرتے، یعنی ایک پانی کا حصول یہ ہوتا، گندم بھی ہرے کے پاس، آٹے کی روٹی بھی ہرے کے پاس، یہ ضروری نہیں، یعنی ہر اعتبار سے کمی تھی اس وقت ان زمانوں میں، لیکن جب سے یہ مشینی ایجادات ہوئیں اور یہ چیزیں بڑھی، اللہ کی کیا یہ کم نعمتیں ہیں کہ بیٹھے بٹھائے آج ہمیں اس چیز کی پریشانی نہیں ہے؟ مسجد جا رہے ہیں تو یہ پریشانی نہیں کہ وہاں کنویں سے پہلے پانی نکالنا ہوگا پھر وضو کرنا ہوگا، نہیں ہے۔ ہم گرمیوں میں جائیں تو ہمیں مسجدوں میں ایئر کنڈیشن ملیں گے، ہمیں مسجدوں میں پنکھے ملیں گے، ہم سردیوں میں جائیں تو ہمیں گرم پانی کی سہولت ملے گی، کارپیٹ ملیں گے، قالین ملیں گے، یعنی ہر طرح کی وہ چیزیں ملیں گی۔ تو وہ اللہ والے مسجد سے جب وہ نکلے باہر تو جوتا نہیں ان کے پاؤں میں، تو کہنے لگے کہ میرے پاس جوتا نہیں۔ تھوڑا آگے بڑھے تو ایک آدمی کو دیکھا، اس کا پاؤں ہی کٹا ہوا ہے، پاؤں ہی کٹا ہوا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، رب کی بارگاہ سے تائب ہو گئے، شکر ادا کرنے لگ گئے کہ میرے مالک، تو نے مجھے پاؤں کی نعمت سے عطا فرمائی ہے، میرے پاس جوتا اگرچہ نہیں لیکن پاؤں کی نعمت تو میرے پاس موجود ہے۔ تو دین کے معاملے میں اپنے آپ سے اعلیٰ کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ میں دو نمازیں پڑھنے والا ہوں، تین نمازیں پڑھنے والا ہوں، فلاں شخص تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کو نہیں دیکھیں، پھر اس کو دیکھیں جو پانچ پڑھتا ہے، پانچ والا اس کو دیکھیں جو تہجد بھی پڑھتا ہے، جو اشراق و چاس بھی پڑھتا ہے، جو دیگر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، وہ فرض زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرتا ہے، وہ اس کو دیکھے۔ اور دنیا کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، تو پھر آدمی اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے گا، یعنی جو نعمتوں کے اعتبار سے کمی والے ہیں، تو پھر اسے شکر والی وہ زبان مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے چار چیزیں مل گئیں اسے پوری بھلائی، اسے مل گئی پوری پوری بھلائی، دنیا و آخرت کی بھلائیاں اس کے مقدر بن گئیں۔ ان میں ایک چیز ارشاد فرمائی ہے کہ جس آدمی کو لسان ذاکر، اس کو ذکر والی زبان ملے، قلب شاکر، اسے شکر گزاری والا دل مل جائے، اور وہ بدن صابر، اور اسے صبر کرنے والا بدن مل جائے، اور چوتھی چیز فرمائی کہ اسے نیک بیوی مل جائے، نیک بیوی مل جائے۔ یہ چار ایسی چیزیں ہیں کہ گویا کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے مقدر آ گئیں۔ ناظرین، دل سے جہاں حسد کا تعلق ہے تو وہاں حب مال، حب جاں، شہرت، مال، ان سب چیزوں کا تعلق بھی کیا ہے؟ دل سے۔ عاجزی، انکساری اگر آدمی اختیار کرتا ہے تو کئی برائیوں سے بچ جاتا ہے جو کہ باطنی برائیاں ہیں، اگر عاجزی اختیار کرے، اور ان میں ایک وصف تکبر کا برا وصف ہے، بری عادت ہے، بری صفت اور گناہ ہے تکبر کرنا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں، اس کا تعلق بھی دل سے۔ لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو اعلیٰ جاننا، تکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، کبہ اللہ علی وجہہ فی النار، اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا، اوندھے منہ جہنم۔ اگر تکبر آ گیا تو علاج کیجئے۔ علاج کیسے ہوگا؟ عاجزی کریں۔ کسی کے آدمی سلام لینے کے لیے تکبر کرتا ہوا، دل میں یہ کہ میں کیوں سلام لوں، یہ مجھے سلام کرے آ کر، میں کیوں سلام لوں اس سے، آپ عاجزی کر کے آگے بڑھیں۔ یہ عاجزی ایسی خوبصورت صفت ہے کہ تکبر کا صفایا کر دے گی، تکبر کو ختم کر دے گی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تواضعوا وجالس المساکین تکونوا من کبراء اللہ۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا کہ تم عاجزی انکساری اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیا ہو جاؤ گے؟ تکونوا من کبراء اللہ، اللہ کے نزدیک تم بڑے مرتبے والے بن جاؤ گے، بڑے مرتبے والے بن جاؤ گے اللہ کے نزدیک۔ اور فرمایا، وَتَخْرُجُونَ مِنَ الْكِبْرِ، تکبر سے نکل جاؤ، تکبر سے نکل جاؤ گے، اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے بن جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مَن تَوَاضَعَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَن ارْتَفَعَ عَلَيْهِ وَضَعَهُ اللَّهُ، ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی اختیار کی اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا، اور جس نے مسلمان بھائی پر بڑھائی کا اظہار کیا یعنی تکبر کیا اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو تکبر بھی بری صفت ہے، اس سے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور اسے اپنے دل سے نکالنا ہے۔ تو ناظرین، جیسے جیسے گناہوں سے آدمی توبہ طائب کرے گا دل ستھرا ہوتا جائے گا، اور اگر کوئی گناہ کرتا رہتا ہے دل پر کالک لگتی رہتی ہے، دل کے اندر کالک، اس کی سیاہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مفتی احمد یارخانی میں رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی کچرا کوڑا جس جگہ پھینک دیا جاتا ہے وہ جگہ کوئی عزت والی نہیں ہوتی، اس جگہ کوئی آدمی بیٹھتا نہیں ہے، اس جگہ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ کچرے والی جگہیں، بری جگہیں، گندگی والی جگہیں۔ فرمایا اب اس کو دوسری طرح سمجھو، اگر تمہارے کپڑے ناپاک ہوں، نجس والے ہوں، اس طرح کے نجس اور گندے ہوں تو یہ کپڑے مسجد میں آنے کے قابل نہیں۔ اب ہم کہیں گے مسجد پاک صاف ستھری جگہ ہے، تمہارے کپڑے اس قابل نہیں ہے کہ تم مسجد کے اندر آؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب دل بھی اگر گناہوں والا ہو جائے، کالا پڑ جائے، سیاہ ہو جائے، تو پھر وہ قرب الہی کے قابل نہیں رہتا، قرب الہی کے قابل نہیں رہتا، رب کا قرب اس دل کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ کہا کہ اس طرف سے تو دروازے سب کھلے ہوئے ہیں لیکن اس کا دل ہی اتنا کالا ہو چکا ہے، اس کا دل غلاظتوں والا ہو چکا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، ستھرا دل لے کر جو حاضر ہوگا، پھر اس کے دل کو بھی اللہ وہ خاص قرب کی تجلیاں عطا فرما دیتا ہے، دل کا نور اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ دل قلب محمود ہے، اور اس قلب محمود کی صفات اور ان کی تعریفات وہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اللہ ایسا دل عطا فرمائے، اور جب ایسا دل ہوتا ہے پھر سکون بھی ملتا ہے، ذہنی سکون، قلبی اطمینان، عمل کے اندر سکون، ریاکاری بھی نہیں، دکھلاوا بھی نہیں، حسد بھی نہیں، بغض بھی نہیں، کینہ بھی نہیں، تکبر بھی نہیں، حب جا بھی نہیں، حب مال بھی نہیں، طرح طرح کی یہ ساری چیزیں جب دل سے دور ہو جاتی ہیں تو دل بڑا ہی ستھرا اور اجلا ہو جاتا ہے، دل بڑا ستھرا اور اجلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو ستھرا فرما دے، ہمارے دلوں کو اچھا فرما دے۔ یاد رکھیں، جب دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے جیسے عام چیزوں پر لگتا ہے، تو ہم اس زنگ کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل کے زنگ کے بارے میں کہا گیا قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک، استغفار، یہ وہ چیزیں گئے دل کو ستھرا کر، ستھرا کر، دل چمک آتا ہے، اس سے دل کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ستھرا فرما دے، اور ہم سب کو بھی توبہ، استغفار، تلاوت یہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کے کچھ کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بعض نوجوان جو پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس دوران جو ہے نا بزرگ لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ جگہ ہمارے لیے چھوڑ دیں، ہم بزرگ ہیں، ہمارا حق پہلے ہے، تو اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں۔
دیکھیے، جو شخص نوجوان، اسی طرح کوئی بھی بزرگ جو پہلے آگے صفوں میں بیٹھ گئے ہیں، انہیں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس میں نماز ادا کریں۔ ظاہر ہے پہلی صف میں بیٹھ رہے ہیں تو اب ان کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اب کسی کو آ کر کہنا کہ نہیں ہے ہمارے ادب کی وجہ سے ان کو اٹھ کر یہ پیچھے آ جائیں اور ہم آگے بڑھیں، تو یہ ان کا کہنا درست نہیں ہے، بلکہ حق انہی کا ہے، وہ آ کے بیٹھ چکے ہیں، وہی وہاں پہ نماز ادا کریں۔ اور میں ایسے بزرگوں سے بھی، نمازیوں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ بھی وہ ثواب لینا چاہتے، بالکل آپ جلدی آئیں، آپ بیٹھ جائیں، لیکن جو بیٹھا ہوا ہے اس کو اب اٹھانے کا حق نہیں، یا یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا بے ادب ہے اور اس کو پیچھے آ جانا چاہیے، تو ایسا نہیں۔ ہاں البتہ یہاں ایک مسئلہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی عالم دین پیچھے ہے، اسی طرح کوئی بزرگ بھی کر لیں، بڑی عمر والے بھی وہ پیچھے ہیں، اور ان کی اگلی صف میں کوئی نوجوان ہے، اور وہ نوجوان ان کے ادب کی وجہ سے اپنی خوشی سے ہی پیچھے آتا ہے، خود اپنی مرضی سے ان کو آگے کہتا ہے آپ آگے آ جائیں، تو یہ کرنا جائز ہے، اور اس ادب پر اس کو برکت ملے گی، ثواب ملے گا، بالخصوص جب دینی اور علماء کے ساتھ، شیوخ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے گا۔ لیکن بعد میں آنے والوں کا یہ کہنا کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے اور یہ اٹھ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو میں نے ادب کی بات وہی عرض کر دی، اگر وہ نوجوان اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اور اس ادب کی وجہ سے پیچھے آتا ہے تو یہ آنا جائز ہے۔ اور اس پہ ایک اور بھی علماء نے بحث کی ہے کہ نیکی میں اثار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس پر جو ہے وہ کلام فرمایا ہے، لیکن آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ اگر یہ اس ادب کے پیش نظر خود اپنی خوشی سے کوئی آدمی پیچھے آ جائے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر پیچھے آنے والوں کا یہ سمجھنا کہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں آگے جگہ دی جائے، یہ ان کی غلط سوچ ہے۔
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت جب حدت میں ہو تو وہ آسمان سے بھی پردہ کرے گی، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔
آسمان سے پردہ کرنا یہ تو بے معنی سی بات ہے، اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ممانعت ہے۔ بیوہ جو گھر میں عدت گزار رہی گئے، اس کا جن سے پردہ عام حالت میں ہے، عدت میں بھی ان سے پردہ ہے، اور جن سے عام حالت میں پردہ نہیں ہے، عدت میں بھی ان سے پردہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ سمجھنا کہ گھر کے اندر ہی وہ ایک کمرے میں بند رہے، باہر صحن میں ایسی بیوہ عورت عدت کے دوران نہیں آ سکتی، آسمان کے نیچے نہیں آ سکتی، یہ بالکل غلط ہے، اور ایسی پابندیاں لگانا ہی غلط ہے۔ گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اگر وہ کمرے میں ہے، وہ باہر صحن میں آتی ہے، یا وہ کچن میں آتی ہے، وہ کام کاج کرتی ہے، اس کی کوئی کسی طرح کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ جن سے پردہ ہے وہ سو پردہ ہے، وہ چاہے صحن میں آنے کی وجہ سے پردے کی رعایت کرنی پڑے، کچن میں ہو تو وہاں یا کمروں میں ہو تو وہاں، اور یہ عدت کے ساتھ ہی خاص نہیں، عام حالت میں بھی اس کے لیے وہی احکام موجود ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ آسمان سے بھی اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ہے تو یہ بالکل من گھڑت اور بے معنی اور بے اصل بات ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، پوری زندگی ایسے گزارتے ہیں اور عدت کے حوالے سے پورے ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ بس آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عدت شریعت کے مطابق ہو، لیکن یہ علم پہلے حاصل کرنا چاہیے کہ کن کن سے پردہ عام حالت میں بھی ہے، اور تاکہ عدت میں بھی ان سے پردہ اور عدت کے بعد میں بھی ان سے پردہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا اسلام۔